السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. قرآن حکیم میں سے 26 پارے میں سورۃ الحجرات ہے جس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور گزشتہ آیت نمبر 2 جس کا ہم نے پچھلے جمعے مطالعہ کیا تھا، اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب اور احترام کے حوالے سے تذکرہ تھا، اور خاصی تفصیلی گفتگو ہوئی کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں اس آیت پر عمل کے کیا تقاضے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے چلے جانے کے بعد اب ہم پر کیا تقاضے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کے تعلق سے، اس پر خاصی تفصیل سے ہم نے پچھلی مرتبہ کلام کیا. اگلی آیات میں اس ادب کے حوالے سے ایک اہم بات بیان کی جا رہی ہے کہ جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آوازوں کو دھیما رکھتے ہیں اور ان کے ادب اور احترام کا خیال رکھتے ہیں، یہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں تقویٰ موجود ہے. اور پھر ایک ادب بتایا گیا ایک خاص واقعے کے تناظر میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا اور ان کے اوقات کار کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کے آرام میں خلل واقع نہ ہو، اس کا ادب بھی سکھایا گیا. یہ بھی آج کی نشست میں انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے. پھر ایک اہم ہدایت یہ عطا کی گئی ہے کہ ایمان والوں کے درمیان میں خاص طور پر جب مسلمانوں کا کفار کے ساتھ مقابلہ جاری ہے اور کیوں کہ یہ جنگی حالات کے دور سے مسلمان گزر رہے تھے تو خبریں تو آتی رہتی ہیں، افواہیں بھی پھیلتی رہتی ہیں، تو بتایا جا رہا ہے کہ جب کوئی اہم خبر تمہارے پاس آئے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو، بلا تحقیق کے باتوں کو آگے نہ بڑھایا کرو. یہ بھی ایک اہم ادب ہے اور ایک اہم ہدایت ہے مسلمانوں کو انتشار سے بچانے کے حوالے سے، اس کا تذکرہ ہے جو اس مقام پر انشاءاللہ آگے ہمارے سامنے آئے گا. آج کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 سے. اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ارشاد فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے آزما لیا ہے، لہم مغفرت واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. اللہ نے ان کے دلوں کو تقویٰ کے لیے آزما لیا، مراد کیا ہے کہ ہاں یہ جو اپنی آوازوں کو حضور علیہ السلام کے سامنے دھیما رکھتے ہیں، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، ان کے دلوں میں گویا کہ تقویٰ موجود ہے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ بندے کے دل میں اگر تقویٰ ہوگا تو وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرے گا. قرآن حکیم ایک اسلام پڑھتے شعائر اللہ کی، اللہ کی نشانیاں، اور اس کے بارے میں بھی قرآن کریم میں آیا کہ ممئی یعظم شعائر اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، احترام کرے، ادب کرے، فإنها من تقوی القلوب، تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے. چنانچہ اہل علم لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر خانہ کعبہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام مساجد یہ بھی شاعر اللہ میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے، اسی طرح قرآن حکیم یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، صفا و مروہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے قرار دیا گیا۔ تو یہ جو شاعر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں جنہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ ہوتی ہے، جن کا ذکر کرے تو اللہ کا ذکر تازہ ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، ان کا ادب اور احترام یہ ہمارے تقویٰ کا تقاضا ہے۔ گویا یہ ادب اور احترام ہے تو کسی کے دل میں تقویٰ موجود ہے، اور اگر یہ ادب اور احترام نہیں ہو رہا تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ دلوں میں تقویٰ موجود نہیں ہے۔ اللہ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ادب اور احترام نصیب فرمائے، جس پر تفصیلی کلام پچھلی مرتبہ ہم کر چکے ہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ جن لوگوں نے جو لوگ اپنی آوازوں کو حضور علیہ السلام کے سامنے دھیما رکھتے ہیں، مراد ان کا ادب اور احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے آزما لیا۔ لہم مغفرت و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ گویا یہ رویہ کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام اختیار کیا جائے، یہ مغفرت کا ذریعہ بنے گا، اور یہ رویہ کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور احترام کیا جائے، یہ اجر عظیم کا باعث بنے گا۔ آگے خاص واقعہ پیش آیا، اس کا مختصر بیان یہ کہ قبیلے کے لوگ تھے اور ایک ایسے وقت میں آ گئے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا موقع تھا، یہ دوپہر کا موقع ظہر کی نماز کے آس پاس، یہ جو قیلولہ کا وقت عربوں میں معروف تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا اہتمام فرماتے۔ ایسے موقع پر آپ کسی زوجہ محترمہ کے کمرے میں حجرے میں آرام فرما رہے تھے، اور وہاں کسی قبیلے کے افراد نے آ کر باہر سے پکارنا شروع کر دیا، یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل واقع ہو گیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی، اور اندازہ کیجئے حضور علیہ السلام کے آرام میں خلل واقع ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ادب سکھا رہا ہے اپنے کلام مبین میں، اور قیامت تک یہ کلام پڑھا جاتا رہے گا۔ اندازہ کیجئے، ارشاد ہوا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک اے نبی علیہ السلام وہ لوگ کے جو آپ کو حجرات کے باہر سے پکارتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے، انہیں سمجھ نہیں ہے۔ عام آدمی بھی اپنے معمولات جو کہ آرام کے ہوں ان میں کسی کی دخل اندازی پسند نہیں کرتا، ہر انسان اس بات کو سمجھ سکتا ہے، تو یہ عجیب بات ہے، اتنی عقل ان لوگوں کو نہیں ہے۔ اور اس ماحول میں، عرب کے ماحول میں، یہ دوپہر کا موقع ہوتا بھی کچھ آرام کا تھا، جس کو قیلولے کا وقت کہا جاتا ہے، تو یہ تو عام افراد کو بھی سمجھ میں آنے والی بات ہے، چہ جائے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام میں خلل ڈالنے کی کسی نے کوشش کی ہو۔ تو فرمایا کہ جو حجرات کے پہلے باہر سے آپ کو پکار رہے ہیں، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے، فہم نہیں رکھتے، انہوں نے ادب کا لحاظ نہیں رکھا۔ ضمن ایک اہم نقطہ، یہ حجرات کون سے حجرات کا ذکر ہو رہا ہے، یہ کن محلات کا بیان ہو رہا ہے، یہ کن عبارتوں کا ذکر ہو رہا ہے، یہ کن رہائش گاہوں کا ذکر ہو رہا ہے، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کا بیان ہے، اور یہ حجرے اس قدر عظیم ہیں کہ جہاں اللہ کا کلام بار بار نازل ہوتا رہا، جہاں جبریل امین علیہ السلام ہزاروں مرتبہ آتے رہے، جی ہزاروں مرتبہ، جہاں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر والوں کی ایسی تعلیم و تربیت فرمائی کہ امت کی ماؤں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کے ذریعے امت تک دین کا بہت بڑا ورثہ پہنچا ہے، دین کی بہت بڑی تعلیم پہنچی ہے۔ یہ ہے حجرات۔ البتہ کبھی غور کیجئے، ان حجرات کا، ان کمروں کا جو رسالت مآب علیہ السلام کے مسجد نبوی کے ساتھ موجود تھے، ان کا سائز کتنا بڑا تھا، یہ میں نے اسی لیے توجہ دلانے کے لیے کہا، یہ کتنے بڑے محلات تھے بھائی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی، کبھی ایسا بھی ہوتا کہ دونوں ہاتھ اگر کھولے جائیں تو ایک ہاتھ کوئی کسی دیوار کو لگ جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل تہجد کی نماز میں ہوں، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ میں لیٹی آرام کر رہی ہوتی جب حضور سجدے میں جاتے ہوئے اپنی ٹانگ کو کھڑا کر لیتے، اور بڑا طویل سجدہ ہوتا حضور کا علیہ السلام، اور جب آپ سجدہ فرما کر قیام میں چلے جاتے تو میں اپنی ٹانگ کو سیدھا کر لیتی، اور ایک طویل قیام حضور کا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان حجرات کا لیونگ اسٹینڈرڈ کیا ہے، معیار زندگی کیا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کبھی ایسا بھی ہوتا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کے بعد تشریف لاتے اور پوچھتے کچھ کھانے کو ہے تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ میں عرض کرتی کچھ بھی نہیں, تو حضور کوئی غصہ نہ فرماتے, چہرے پر کوئی تاثرات نہ آتے, بلکہ حضور فرماتے چلو میں آج روزے کی نیت کر لے. یہ گھرانہ ہے, اس کا لیونگ سٹینڈرڈ کیا ہے, جہاں کبھی زکات ادا نہیں کی گئی ہے نا, ہمارے علم میں بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زکات ادا نہیں کی, کیوں بھائی؟ اس سے کہ اتنا مال کبھی جمع نہ ہوا, اتنا مال کبھی جمع نہ ہوا جس پر زکات لاگو ہوتی ہے. یہ حجرات ہیں. آج ہم لوگ بھی بھارت مشکلات تو ہے, مسائل تو ہیں, لیکن ذرا پلٹ کر دیکھ تو لیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا لیونگ سٹینڈرڈ کیا تھا, اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ان حجروں میں معیار زندگی کیسا تھا, تو شاید ہمیں کچھ سکون آ جائے گا, شاید کچھ ہم قناعت کر لیں گے, شاید کچھ ہم صبر کر لیں گے, شاید کچھ ہم مشکلات کو برداشت کر لیں گے, شاید ہم حوث کے شکار نہیں ہوں گے. اگر وہاں دیکھ لیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. اپنی عورتوں کو بھی بتائیں گھروں میں جو آج ذرا ذرا سی بات کے اوپر بڑے بڑے تقاضے بھی اور شکوے شکایتیں بھی ان کی زبان پر آ جاتی ہیں, یہ بھی عورتوں کو بتایا جائے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معراج کی شب جو مشاہدات حضور کو کرائے گئے, آپ نے فرمایا کہ عورتوں کی ایک بڑی تعداد کو میں نے جہنم میں دیکھا, اور اس کی دو وجوہات حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی, ایک تو اپنے بچوں کو کوسنے دینا, بات بات پر لعنت ملامت کر دینا, اور دوسرا اپنے شوہروں کی ناشکری کرنا. یہ بھی عورتوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے, اور اسی لیے حضور نبی اکرم علیہ السلام نے عورتوں کو بھی کثرت سے اللہ کے نام صدقہ کرنے کی تلقین فرمائی کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کے نام صدقہ کرو. تو آج یہ جو بڑی بڑی خواہشات کے پہاڑ بنتے ہیں اور پھر مرد پر جو پریشر آتا ہے وہ جائز کے معاملات کو چھوڑ کر ناجائز کی طرف جائے گا, تو اپنی اور اپنے گھر والوں کی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کرے گا. تو بتایا جائے, سمجھایا جائے گھر والوں کے سامنے, رسول اللہ علیہ السلام کے گھرانوں کی سیرت بھی پیش کی جائے, وہاں کی کیفیات بھی پیش کی جائے, وہاں کے حالات اور واقعات کو بھی پیش کیا جائے. آج ساری دنیا کا یہ جو گلیمر میڈیا کے نام پر ہمارے سامنے ہے, یہ جو شو بز کے نام پر اور صبح مارننگ شوز کے نام پر یہ اس پوری قوم کو جس طرح کے لچھن دکھائے جا رہے, اول تو گناہ کی باتیں, بے حیائی کے کام, اور ایسے نقشے پیش کیے جاتے کہ ہر گلی محلے کے اندر رہنے والی ایک لڑکی وہ چاہتی کہ میرا بھی اتنا بڑا بنگلہ ہو, میرے بھی اتنے ٹھاٹ باٹ. وہ بھائی سب کے نہیں ہو سکتے, یہ نظام اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کے مطابق چلایا. یہ جو سارا کچھ دکھایا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں بیٹی باپ سے تقاضا کرتی ہے, بہن بھائی سے تقاضا کرتی ہے, بیوی شوہر سے تقاضا کرتی, پھر حلال حرام کی تمیز ختم ہوتی ہے, پھر نحوستیں بھی آتی, اور پھر بات وہ ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, کبھی ختم ہونے والی بات نہیں. تو اس کا حل یہی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. تو ذرا وہاں کے حالات, وہاں کے حجرات, وہاں کی کیفیات, وہاں کا لیونگ سٹینڈرڈ, وہاں کا معیار زندگی بھی سامنے رکھا جائے. اور خوبصورت جملہ خاتون نے کہا, بہت پیارا جملہ لکھا انہوں نے, کہا کہ ہمیں اپنے معیار زندگی کو نہیں, معیار بندگی کو بلند کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے معیار زندگی کو نہیں, معیار بندگی کو بلند کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو یہ ضمن لیکن اہم ذکر, وہ حجرات کیا حجرات تھے, کبھی سیرت کی کتابوں کو کھولے, کبھی ازواج مطہرات کی سیرت کے حوالے سے کتابوں کو پڑھیں, تو پتہ چلے کہ کس سطح پر امت کی ماؤں نے زندگی بسر کی ہے, سادگی کے ساتھ, قناعت کے ساتھ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. یہاں فرمائے کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات, بے شک جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں, اکثرهم لا يعقلون, میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے. آگے فرمایا ولو انہم صبروا, اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ صبر کرتے, حتی تخرج الیہم, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نکل کر ان کے پاس تشریف لاتے, لکان خیر لہم, تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. ان کو انتظار کرنا چاہیے تھا, آپ علیہ السلام کے آرام کا خیال رکھنا چاہیے تھا, آپ کے معمولات میں ڈسٹربنس نہیں ڈالنی چاہیے تھی, خلل نہیں ڈالنا چاہیے تھا, بلکہ صبر کرنا چاہیے تھا. اگر یہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود تشریف لے آتے لکان خیر لہم تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. واللہ غفور رحیم, اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. یہ نئے نئے لوگ تھے, ابھی نئے نئے اسلام انہوں نے قبول کیا, زیادہ ان کو بھی تربیت کے مواقع نہیں ملے, تو اللہ تعالیٰ نے بخش دینے کا اعلان فرما دیا. لیکن ادب کیا آیا, انہیں حضور نبی اکرم علیہ السلام کا ادب اور حضور نبی اکرم علیہ السلام کے آرام کا خیال رکھنا چاہیے تھا. اب اس بات کو ذرا ایک اور انداز سے سمجھیے, یہ تو بیان حضور کے بارے میں آ گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لیکن صحابہ نے رضی اللہ تعالی عن مجمعین اس کو اور بڑھایا ہے, اس کو اور آگے بڑھایا ہے. مثلا ایک واقعہ بڑا قیمتی مفسرین نے لکھا, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں, نوجوان تھے, تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا, ان کو تلقین فرمائی کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ, یہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بڑے پیارے صحابی نبی اکرم علیہ السلام کے, اور آپ کے علم ہے کہ صحابہ میں سے بہت سے صحابہ کی مختلف خصوصیات ہیں, امتیازات ہیں ان کے. ایک امتیازی شان ان کی کیا, اقرؤہم, اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سب سے بڑھ کر قاری کون ہے, عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ. تو حضور نبی اکرم علیہ السلام کی تلقین تھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ عبی بن کعب سے تم قرآن سیکھو. اب یہ جاتے اور ان کے گھر کے باہر بیٹھ جاتے, نہ دروازہ کھٹکھٹاتے نہ کوئی آواز لگاتے. جب عبی بن کہا باہر تشریف لاتے تو پھر یہ گزارش کرتے کہ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو مجھے کچھ سکھا دیں. تو عبی بن کہا ان سے کہتے, بھائی آپ تو حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہیں, تو نوجوان عمر میں کم ہیں مگر نسبت ہے نا, حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی, آپ مجھے بتاتے, آپ میرا دروازہ کھٹکھٹاتے, میں خود باہر آ کر آپ کو بس اندر لیتا اور میں آپ کو سکھا دیتا. لیکن نہیں, کہا نہیں, دیکھیے قرآن میں ہمیں کیا ادب بتایا گیا, صبر کرنا بہتر ہے اور دوسرے کا انتظار کرنا بہتر ہے, اور وہ خود نکل کر آ جائے تب اس سے سیکھنے سکھانے کی درخواست کی جائے. یہ ادب آج ہمارے یہاں مفقود ہو گیا, بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. بات تو چلی رسالت مآب سے صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن صحابہ نے سمجھا رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین, اس کو عموم کے اعتبار سے سیکھنے سکھانے کا عمل ہو, وہ لوگ کے جو اصحاب علم ہوں, وہ لوگ کے جو دینی ذمہ داریوں پر فائز ہوں, وہ لوگ کے جو انتظامی معاملات پر متعین ہوں, لوگوں کو چاہیے کہ ان کے اوقات کا خیال رکھا جائے. یہ نقطہ سمجھ لیجئے, بہرحال اس کو کوئی محسوس نہ کیجئے گا کہ خطیب صاحب کو اپنے لیے بیان فرما رہے ہیں. اب یہ مقام آیا ہے 26واں پارہ قرآن حکیم کو تو بیان کرنا پڑے گا. آپ تفاسیر کھولیے, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر معرف القرآن پڑھیں اور دیگر اہل علم کی تفاسیر کو پڑھیں. سب نے یہاں لکھا, علماء ہیں, دینی ذمہ داریوں پر فائز لوگ ہیں, امت کے اجتماعی کاموں پر متعین لوگ ہیں, دیگر لوگوں کو ان کے اوقات کا خیال رکھنا چاہیے, ان کی پرائیویسی کا خیال رکھنا چاہیے, ان کے معمولات زندگی کا خیال رکھنا چاہیے, ان کی مصروفیات کا خیال رکھنا چاہیے انتہائی ادب کے ساتھ. بہت سے اہل علم, میں کسی کا خاص نام نہیں لے رہا, بڑے پریشان ہیں, رات کو 1 بجے 80 کال ایک سامنے کر ڈالی, بتا رہے ہو کتنی, 80 کال رات کو 1 بجے, اور اللہ کے بندے وہ بھی انسان, اس کو سونا نہیں ہوگا, اور رات کا 1 بج رہا ہے, کیا تم اس کیا یہ انداز ہے تمہارا. اسی طرح جناب, یہ تو اسمارٹ فون نے جہاں تھوڑی بہت سہولت دی, وہاں مصیبتیں بھی ہم نے پال لی. 50 مرتبہ کال کر ڈالی ایک صاحب نے 1 گھنٹے کے اندر, دن کے اوقات کی بات ہو رہی ہے. وہ اللہ کے بندے, وہ کسی درس میں ہوگا, وہ کہیں تدریس کے اندر مصروف ہوگا, وہ کوئی ذمہ دار ہے تو کسی میٹنگ کے اندر مصروف ہوگا, اس کی بھی تو معاش کی یا تدریس کی یا دیگر کو ذمہ داریاں ہوں گی نا. کیا اتنا آسان کام نہیں کر سکتے کہ اپنا نام لکھ دو اور ایک میسج ڈال دو کہ بھائی میں فلاں ہوں, آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, آپ کے پاس جو وقت ہے مجھے بتا دیجیے. اتنا ادب بھی ہم لوگوں کے اندر ختم ہو گیا, معاف کیجئے گا, یہ جن جن پر گزر رہی ہے ان کو اندازہ ہے. 50 کالیں لگاتار, اتنا ٹائم تم نے لگایا, 50 کالیں کرنے کے اندر 25 منٹ تو لگے ہوں گے نا, اور میسج کرنے میں 25 سیکنڈ لگیں گے. لیکن نہیں, عجیب بات ہے, بس مولوی ہاتھ آ جائے, خطیب ہاتھ آ جائے, وہ بھائی اس کی بھی مصروفیات ہوں گی, راہ چلتے پکڑ لیے, شروع ہو گئے. عجیب بات ہے. ذرا دو تین بڑے مفتی حضرات شہر کے مشہور ہیں, میں نام نہیں لوں گا ان کا آپ کے سامنے, ذرا ان کے ساتھ کر کے دیکھیں تو پھر آپ کو پتا چل جائے گا. پھر وہ یہ آیت بھی آپ کو سنا دیں گے, مجھے بھی سنا دیں گے اگر میں ان کے ساتھ یہ حرکت کروں تو. یہ ہے کہ خیال رکھنا چاہیے, وقت لے لینا چاہیے, تھوڑا سا درخواست کا انداز ہو جانا چاہیے. جیسے ہم پر بیتتی ہے نا, ہم جا رہے ہیں آفس کی طرف, محلے والا ہمیں پکڑ لے, بھائی ذرا یہ محلے میں فلاں کام ہے, کیا کہیں گے آپ اس وقت؟ وہ بھائی میرے پاس ٹائم نہیں, مجھے آفس جانا ہے. ایسے ہی ہے نا, تو بھائی آپ نے اکیلے آفس تھوڑی جانا ہے, میں نے اور آپ نے اکیلے آفس تھوڑی جانا ہے, اگلے کی بھی تو آفس کی مصروفیات ہوں گی, معاش کی مصروفیات ہوں گی, تدریس کی مصروفیات ہوں گی, اجتماعی ذمہ داریوں کی مصروفیات ہوں گی, خیال کرنا چاہیے. اب یہ تو بات چلی علماء, یہ علماء کے ساتھ اہل علم, اہل علم کے ساتھ دین کا کام کرنے والے, ان کے ساتھ امت کے اجتماعی معاملات پر متعین لوگ, چاہے وہ گورنمنٹ سیمی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, سب بجائے عام طور پر بھی دیکھ لیں. ہم منہ اٹھائے رات کو 2 بجے کسی کو جو ہے وہ کالے کر رہے ہیں, رات کو 1 بجے کسی کو کالے کر رہے ہیں, اگر کسی نے 1 بجے جبکہ ہم سو رہے ہوں کال کر کے ہمیں اٹھایا تو اچھا لگے گا ہمیں؟ کیسے لگے گا؟ اتنا سب کچھ سمجھ آتی ہے, لیکن عجیب بات ہے, کالوں پہ کالیں ہو رہی ہیں, کالوں پہ کال, بھائی نام لکھ لو اپنا, کون بات کر رہا ہے؟ انون نمبر اٹھانا بھی تو ایک مصیبت پڑ گیا نا, جو چاہتا ہے وہ اٹھا کے کال کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ بنیادی انسانی اخلاقیات ہیں. اپنے پر بیتتی ہے سب کو برا لگتا ہے, تو بھائی دوسرے پر بھی بیتتی ہے اس کو بھی برا لگے گا, اس کو بھی تکلیف ہوگی, اس کو بھی پریشانی ہوگی. ان آداب کا ہمیں خیال رکھنے کو سمجھایا جا رہا ہے, دوسروں کے اوقات, دوسروں کا آرام, دوسروں کی پرائیویسی, دوسروں کی مصروفیات کا خیال رکھتے ہوئے. اب بعض لوگ بہت اچھے ہوتے ماشاءاللہ, وہ کال کرتے ہی نہیں, وہ پہلے سیدھا سا میسج ڈالتے ہیں, بھائی میں فلاں بات کر رہا ہوں اور جانتا ہوگا تو اس کا نام بھی ہوگا ہمارے پاس. آپ کے پاس جب وقت ہو تو آپ مجھے ایک مس کال دے دیجئے گا, میں آپ کو خود ہی کال کر لوں. یہ ہے تہذیب, سیدھی سی بات, اور انتہائی ادب سے میں عرض کروں. ایسے ایسے موقع پہ لوگ کال کر کے الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیتے. ایک صاحب کے والد ایمرجنسی میں تھے ایک ہاسپٹل میں, اور ایک صاحب نے کال کی, بھائی مجھے کچھ نہیں پتا, جلدی سے بتاؤ میرا یہ مسئلہ حل کرو, یہ فلا 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 مسئلے کا جواب دو. بھائی پوچھ لو کس کیفیت میں, یہ بندہ فون پہ بات کر رہا ہے اور آگے اس نے ڈاکٹر نے آ کے اس کو کہا کہ آپ سے ایک بات کر رہی, یہ کہہ رہے ذرا میں سوال کا جواب دے لوں. ڈاکٹر نے فون ہاتھ میں لیا, کہا بھائی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا, ذرا آپ اندر آ کے ڈیڈ باڈی دیکھ لیجیے. بھائی پوچھ تو لو اگلا کس کیفیت میں. ایک صاحب نے بتایا کہ بہت پرانے ان کے دوست تھے, ذرا دوستی رہی لیکن شہر سے باہر, یہ ملک سے باہر چلے گئے, بڑے سے بات فون آیا اور اس صاحب کو وہ بےچارہ یہ بتانا چاہ رہا تھا, بھائی میرے والد کا انتقال. انہوں نے فوراً سلام دعا کرتے ہی مذاق مسیح کرنا شروع کر دی. آگے سے کہہ رہے بھائی ایک منٹ میں اطلاع یہ دے رہا ہوں کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا. یہ جو فون کی مصیبت, یہ اسمارٹ فون کا مسئلہ ہے نا, خدا را اس کی کوئی تہذیب ہونی چاہیے, اس کی کوئی اخلاقیات ہونی چاہیے, اور بنیادی تہذیب بنیادی اخلاقیات ہم سب کے علم میں ہیں. اس سب کو ہم مجموعی اعتبار سے لیں, چاہے وہ اہل علم ہوں, دینی ذمہ داریوں پر فائز لوگ ہوں, انتظامی معاملات پر فائز لوگ ہوں. انتظام گھروں کا بھی ہوگا, علاقوں کا بھی ہوگا, شہر کا بھی ہوگا, ملک کا بھی ہوگا, مساجد کا بھی ہوگا, ہر اعتبار سے ان کے بھی اوقات کار کا خیال رکھیں. اور ہم جو آپ ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں, بات چیت کرنا چاہتے ہیں, کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, کچھ بتانا چاہتے ہیں, تو ان اخلاقیات کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. یہ ہے اللہ کا کلام. ایک واقعہ ہوا, اس پر اللہ کے کلام میں آیات آئیں اور مفسرین نے کھول کھول کر اس کو بیان فرمایا. زیادہ تفصیلات اور جاننا چاہیں تو پھر آپ مطالعہ کریں آیات کا. میں نے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کا آپ کے سامنے حوالہ رکھ دیا ہے. یہ تو بیان آج کا مکمل ہوا, تھوڑا سا وقت ہمارے پاس ہے. اس وقت جناب پاکستان میں مہنگائی کا طوفان اور بجٹ کے مسائل سب کچھ چل رہا ہے. یہاں کوئی سیاسی تبصرہ یا پارلیمنٹ کے اراکین کی تقاریر پر تبصرہ کرنے کی کوئی حاجت نہیں, وہ سب کو پتا ہے. لیکن کبھی ہم لوگ مجموعی اعتبار سے وہ ذات کے جو ہمارے سارے مسائل کو حل کرنے والی ہے اس پر توجہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے. 7,000 ارب کا ہم نے باٹم لائن بجٹ بنایا اور 3,000 ارب روپے ہم نے سود کی ادائیگی کے لیے رکھے. اس مصیبت سے ہم کیوں جان نہیں چھوڑاتے؟ کشکول پھر لے کر ہم پھر رہے ہیں تو کشکول پھر لے کر پھرنے والا وہ غلام ہوتا ہے, اور جب غلام کو پیسہ ملے گا تو غلام کی مرضی تو نہیں چلے گی, غلام کے آقا کی مرضی چلے گی. اور یہ الفاظ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں کہ مقروص جو ہے وہ غلام ہوتا ہے, اور غلام بیچارہ اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی, تو وہ ساری بات ہے پھول ہار پہنا کر تمہیں پیسہ نہیں دے گا آئی ایم ایف والا, ورلڈ بینک والا, وہ تو اپنی شرائط کو منوائے گا. اور وہ ہم بھگت رہے تھے عرصے سے, 7,000 ارب روپے میں سے ہم کو 3,000 ارب روپیہ سود کی مد میں دینا ہے. اصل قرض تو بات کی بات ہے, 3,000 روپیہ جس کو ڈیٹ سروسنگ کہا جاتا ہے, یہ مصیبت ہم نے 1988 سے لگ بھگ حال رکھی ہے, اس کی تفصیل اپنی جگہ پر, اس کا موقع یہاں پر نہیں. کیوں ہم طے نہیں کرتے کہ ہم سادہ زندگی بسر کر لیں لیکن ہم اس سود کے دھندوں کو ختم کریں گے, ان سود کے معاملات میں نہیں جائیں گے, کہاں لے کے جائیں گے اللہ کے کلام کو, اس میں کیوں بات نہیں کرتے؟ اللہ کا کلام قرآن میں کہتا ہے کہ تم اس سود کے معاملات کو نہیں چھوڑتے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہوگا. ہاں میں یہاں تحسین کرنا چاہوں گا پی ٹی آئی کے ایک وزیر کی, علی محمد خان کی, جنہوں نے 20-22 منٹ کی تقریر کی ہے پارلیمنٹ کے اندر, بڑی نشر ہوئی, علماء نے اس کی تحسین کی ہے کہ کیوں ہم نے اپنے بچوں سے چھپایا, کیوں ہم قائد اعظم کا یہ بیان سامنے نہیں رکھتے کہ یہ ملک ہم نے اسلام و قرآن کے نام پر لیا تھا, کیوں ہم اپنے بچوں کو نہیں بتاتے کہ قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا انوگریشن کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ سود کے دھندے نے, یہ مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام نے ساری دنیا کو مغرب جو ہے غلام بنا کر رکھا ہوا ہے. اب اللہ نے ہمیں پاکستان کی نعمت عطا فرمائی تو ہمیں دنیا کے سامنے سود کے برعکس اسلام کے عادلانہ نظام کو پیش کرنے کی جدوجہد کرنی چاہیے, ہمیں تحسین کرنی چاہیے. سادہ سی بات ہے, قرآن کا اصول ہے بھائی, یہ ممبر جو ہے نا یہ ہمارے پاس امانت ہے رسول اللہ علیہ السلام کی, خیر کی بات ہے تحسین کرو, شر کی بات ہے مذمت کی جائے, اور اگر وہ شر اجتماعی طور پر ہے تو مذمت بھی اجتماعی طور پر ہوگی. میرے علم میں آپ کی جو بات آ گئی میں پردہ رکھوں, لیکن اجتماعی طور پر شر پھیلایا جا رہا ہے تو اس کی اجتماعی طور پر مذمت کی جائے تاکہ اس کے شر سے لوگ بچ سکے. انہیں وزیر صاحب نے کہا کہ بھائی ہم سود کے نظام کو کیوں ختم نہیں کرتے, اور یہ آیات انہوں نے بھی سنائی, میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور اللہ کرے کہ اور لوگ بھی اس میں آگے بڑھیں اور یہ ایک زور لگا کر اس ملک سے سود کے خاتمے کی بات کریں. باقی ٹیکنیکل ویسے وہ ممبر پر کھڑے ہو کے نہیں ہو سکتی, وہ بھائی بیرونی قرضوں کا کیا ہوگا 40 سال سے جوابات موجود ہیں, اندرونی قرضوں کا کیا ہوگا 40 سال سے جوابات موجود ہیں, ڈی ویلویشن کے امپیکٹ کا معاملہ کیا بنے گا 40 سال سے جواب موجود ہے, سارا انفلیشن کا معاملہ سود خوری کی وجہ سے ہوتا ہے, سود کو ختم کرو انفلیشن ختم ہو جائے گا, یہ دنیا کے بڑے بڑے اکانومسٹ کہہ رہے ہیں. ایسے 20 سوالات کے جوابات ماہرین معیشت نے, بلکہ ماہرین معاشیات نے, علماء نے 40 سال سے دے رکھے, ساری باتیں ہمارے حکمراں ہمت کرنے کو تیار ہو جائیں, یہ سود کا دھندا ختم کرے تو اللہ کی رحمتیں اللہ کی برکتیں بھی ہمارے ساتھ ہوں گی. اور سنیے قرآن کا تجزیہ, اللہ اپنے کلام میں فرماتا ہے سورۃ طہٰ میں آیت نمبر 124-125 میں, من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا, اللہ فرماتا ہے جس سے میرے ذکر سے منہ موڑا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں. کافروں کو چھوڑ دیں, یہ اصول مسلمانوں کے لیے اولاً جو حدیث شریف ہے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرین, صحیح مسلم کی روایت, اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو تر کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دے. یہ اصول ہمارے لیے, اور قرآن کہہ رہے سورۃ طہٰ کی آیت نمبر 124 میں اللہ فرماتے جو میرے ذکر سے, یا مراد قرآن, جو میرے قرآن سے منہ موڑے گا میں اس کی معیشت کو, اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا. ونحشر یوم القیامۃ اعما, اللہ فرماتے ایسے لوگوں کو اندھا بنا کر قیامت کے دن کھڑا کریں گے. قال رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا, وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں کھڑا کیا, میری آنکھیں تھی دنیا میں خوب دیکھتا تھا. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى, اللہ فرمائے گا اسی طرح میری آیات تیرے سامنے پیش کی گئی, تو نے میری آیات کو فراموش کر دیا, بھلا دیا, آج تجھے ہم نظر انداز کر دیں. یہ ہے جس کو ہم انگلش میں کہتے ٹٹ فار ٹٹ, تمہارے پاس میرے کلام کے لیے اگر وقت نہیں تو میرے پاس رحمت میں سے تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں, دنیا میں معیشت تنگ ہوگی اور آخرت میں اللہ کہتے اندھا بنا کر کھڑا کروں گا. تلخ باتیں ہیں مگر اللہ کی بات ہے, اللہ کے کلام کی بات ہے. اس قوم نے یہ ملک لیا تھا قرآن کے نام پر, اور اگر قرآن کے احکام کا نفاذ یہ قوم نہیں کرتی تو معیشت تنگ ہوگی, سدھرے گی نہیں. معیشت تنگ ہوگی سدھرے گی نہیں, یہ تجزیہ کوئی کرنے کو تیار نہیں. اکا دکا جو لوگ کرے بھی تو سارے لبرلز مل کر بمبارٹمنٹ کرتے ہیں ان کے اوپر, مگر کیا کرے بھائی, ہم مسلمان ہیں, اللہ کے اس کلام کو برحق کلام مانتے ہیں, اور یہی مانتے ہیں کہ پناہ ملے گی اللہ کی ذات کے پاس, نہ کہیں جہاں میں اما ملی, جو اما ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز. اس اللہ کی طرف پلٹنے کو تیار نہیں ہو رہے. بھئی پہلے بھی تو بھیک مانگی تھی مسئلے حل ہوئے, پہلے بھی سودی قرضے لیے تھے مسئلے حل ہوئے, چھوڑو نا ان مصیبتوں کو, آؤ سادگی کی طرف, قناعت کی طرف آؤ. پوری قوم پر تو ٹیکسز سننے لگا دیے, یہ بڑے بڑے جو بیٹھ کر میں کس کا نام لوں آپ کے سامنے, دو میاں بیوی ایک گھر میں رہتے ہیں, یہ بہائی افس کی باتیں کر رہا ہوں, اور 450 ملازمین ہیں اس گھر کے اندر, یہ ہماری افواج کے کچھ لوگ ہیں, وہ جگہ ہم نے خود جا کر دیکھی, ہاں باغ میں کام کرنے والے الگ, کچن میں کام کرنے والے الگ, اسبل میں کام کرنے والے الگ, سوئمنگ پول میں کام کرنے والے الگ, رہنے والے 2-2.5 افراد, اور 450 کو تم نے اسٹاف لگا رکھا ہے. کم کرو نا ان چیزوں کو, اپنی عیاشیوں کو کم کرو, پوری قوم کے اوپر تم اتنا بڑا بوجھ کیوں ڈالتے ہو؟ اور سب سے بڑی بات, سب سے بڑی بات, اللہ کی طرف پلٹنے کا معاملہ. یہ ملک ہم نے اسلام کے نام پر لیا, اس کی بقا اسلام کے ساتھ جڑی ہوئی. دنیا میں کوئی بدماشی کے نام پر ملک بنا وہ اسرائیل ہے, بدماش موجود رہیں گے وہ قائم رہے گا, امریکہ برطانیہ, بدماش اپنا ہاتھ ہٹا لیں گے وہ ختم ہو جائے گا. یہ ملک اسلام کے نام پر ہم نے لیا, اسلام لائیں گے, قرآن کے احکامات کا نفاذ کریں گے, تو اللہ کی رحمتیں ہمارے شامل حال ہوں گی. اللہ کرے ہمارے حکمرانوں کو یہ سمجھ آ جائے, ہماری عوام کو یہ سمجھ میں آ جائے, اسی کے اندر ہمارا سارا حل ہے, اس کے سوا کہیں اور سے بن نہیں سکتی. ارے 70-72 برس میں سب کچھ کر کے دیکھ تو چکے, اسی کو ریپیٹ کرنے کا کیا فائدہ؟ پلٹنا پڑے گا, اللہ کی طرف توبہ کرنی ہوگی, قرآن کی طرف رجوع, اللہ کے احکامات کا نفاذ, اللہ کی شریعت کا نفاذ, اس کے ساتھ اللہ کی رحمتوں کا وعدہ. قرآن کہتا ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 66 میں, ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل لاکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم, اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے, اس کے احکام کا نفاذ کرتے, اللہ کہتا ہے آسمان سے بھی کھاتے, زمین سے بھی کھاتے, اللہ آسمان سے بھی برساتا, زمین سے بھی عطا فرماتا. آج قرآن ہے, قرآن کو قائم کرو, اس کے احکام کا نفاذ کرو, اللہ آسمان سے بھی خزانے کھول دے گا, زمین سے بھی کھول دے گا, اور میرے رب کے خزانوں میں کوئی کمی واقعی نہیں ہے. کروڑ ہاں کروڑ, ارب ہاں ارب مخلوق کو کھلاتا رہا, کھلا رہا ہے, اس کے خزانوں میں کوئی کمی واقعی نہیں ہوتی. اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں بھی سمجھ دے, ہماری عوام کو بھی سمجھ دے, ہمارے حکمرانوں کو بھی اس کی ہمت و توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.